أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: فما رآنی الا والناس كعرف الضبع الی ینسالون علی من کل جانب حتی لقد وطی الحسنان وشق اطفایا مجتمعین حولی قربیزۃ الغنم، فلما نحست بالامر نکثت طائفۃ ومرقت اخرى وقست آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراكهم زبرجها. أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام تمام پیروان امامت و ولایت و پیروان حق پر تسلیت و تعزیت عرض. موضوع گفتگو ان ایام میں، ایام شہادت امیر المومن علیہ السلام میں، ان طبقات کی شناخت ہے جو امیر المومن علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور جن کو کسی طرح سے سروکار تھا امیر المومن علیہ السلام سے. مجموعی طور پر ہم ان طبقات کو چھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ چھ گروہ تھے جو امیر المومنین کے اردا گرد موجود تھے، مثبت و منفی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق تھا امیر المومنین سے یا امیر المومنین علیہ السلام کا ان کے ساتھ تھا. امیر علیہ السلام نے بھی خود نہج البلاغہ کے خطبات میں انہی چھ گروہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ہر چھ کی طرف. خطبہ سوم بنا میں، خطبہ شقشقیہ میں، کہ اس خطبہ کے اندر بہت سارے مطالب البتہ ہیں. یہ منفرد خطبہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ مطلب جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی اور کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک ایسا موقع آیا خلافت امیر المومنین کے زمانے میں جب حضرت نے اس موضوع پر اظہار نظر فرمایا اور اسے کہہ بھی دیا کہ تل کا شکشکاتن، یعنی یہ ایک حالت تھی جو مجھ پر طاری ہوئی اندرونی، اور کچھ اسباب بنے ایسے بیرونی جن کی وجہ سے میں نے اس موضوع پر اظہار نظر کیا ہے. وَإِلَّا ہمیں اس موضوع پر دو مقام پر یا تین مقام پر نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بعض ضمنی اشارات کیے ہیں، لیکن اس خطبہ میں بہت واضح طور پر مطالب بیان فرمائے ہیں. اصل خطبہ کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر نہج البلاغہ کے ذیل میں آئے گی، مکمل خطبہ کی، لیکن اس وقت ہم اسی خطبہ کا ایک اقتباس اور ایک حصہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ طبقات جو امیر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے انہیں حضرت نے یہاں پر متعارف کروایا ہے. ہمارے لیے یہ شناخت اس لیے ضروری ہے ان طبقات کی کہ اگرچہ آج امیر المومنین علیہ السلام ہمارے درمیان اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح اس وقت ان لوگوں کے درمیان موجود تھے، یعنی جسمانی طور پر، لیکن بالآخر مسلمان ہو اور خصوصاً تشیع، وجود امیر المومنین انسان لمس کرتا ہے اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر. علی موجود ہیں، نظر آتا ہے وجود علی کسی نہ کسی طرح سے. ممکن ہے بعض لوگوں کے ہاں امیر المومنین فقط ایک محبت کی حد تک وجود امیر المومنین کو لمس کرتے ہوں، اور بعض پیروی کی حد تک امیر المومنین علیہ السلام کے وجود کو لمس کرتے ہوں، یعنی وہی طبقات جو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، چھ طبقات، ان کی شناخت کے ذریعے سے اس بات پر قدرت پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت آ جاتی ہے کہ ہم آج اس عینک سے یا اس آئینے کے اندر، تاریخ کے اس آئینے کے اندر آج کے ان چھ طبقات کو دیکھیں، آیا موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. چونکہ جس طرح اس وقت صورتحال پیش آئی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، وہی آج راہ امیر المومنین، فکر امیر المومنین، سیرت امیر المومنین و امامت امیر المومنین، راہبری امیر المومنین اور ورثہ امیر المومنین اسی صورتحال سے دوچار ہیں. اور یہ طبقاتی شناخت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان طبقات کا تاریخ اسلام کی سرنوشت میں اور تاریخ اسلام میں اور اس کے مختلف اور اہم حوادث میں بہت بڑا اہم کردار ہے ان طبقات کا. ہر ایک طبقہ اپنی جگہ پر تاریخ کے دائرے کو ایک جہت دینے میں مؤثر واقع ہوا ہے، اور ہر ایک کی وجہ سے ایک خاص اتفاق رونما ہوا ہے جو آج تک اتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی محسوس کرتے ہیں، لمس کرتے ہیں. اور اسی طرح آج بھی اگر یہ طبقات ہر ایک اپنا اپنا جو بھی کردار ادا کر رہا ہے، درحقیقت تاریخ کے رخ متعین کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے، اگلی نسلوں کو ایک خاص سمت اور جہت دینے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ وہ طبقات ہیں، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان طبقات کو خوب تاریخ ہے، گزر گئی ہے، بھلے درست ہے اس اعتبار سے کہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، وہ مردے اکھاڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن عبرت لینا تاریخ سے اس اعتبار سے کہ جن لوگوں نے اس وقت تاریخ کے رخ متعین کیے ہیں اپنے کردار سے، یہی اتفاقات بار بار تکرار نہ ہوں. اور بعض نسلیں اگر چاہتی ہیں ہدایت پانا، خصوصاً مکتب امیر المومنین علیہ السلام سے اگر چاہتی ہیں اس کے تحت زندگی بسر کرنا، خوب ضروری ہے کہ اتنی فراست اور اتنی ذہانت ان کے اندر موجود ہو، فطانت، کہ اس طرح کے محسوس و لامحسوس طبقات آ کر آسانی سے اس نسل کو کسی ایسے راستے پہ نہ ڈال دیں جو ہدایت و سعادت کی طرف نہیں جاتا بلکہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے، ذلت و رسوائی کی طرف جاتا ہے. حکومت امیر المومنین پر آشوب زمانہ تھا امیر المومنین اسلام کی حکومت کا، اور اس حکومت کے اندر جتنے بھی نشیب و فراز تھے ان سب کے اندر یہی چھ طبقات مؤثر تھے. انہی چھ طبقات کے ذریعے سے وہ تمام حالات اور واقعات رونما ہوئے جو امیر المومنین کے اس مختصر زمانہ حکومت میں موجود تھے. وہ حکومت امیر المومنین انہوں نے کامیابی سے چلنے نہیں دی، اس طرح کی مشکلات کھڑی کی، اس طرح کا ماحول پیدا کیا حکومت امیر المومنین کے لیے کہ ہر قدم پر ایک نئی مشکل، ہر قدم پر ایک نیا سانحہ، ہر قدم پر ایک نیا اتفاق رونما ہوتا تھا. اور ابھی امیر المومنین اس پہلے واقعہ سے سرخرو نہیں ہو پاتے تھے، اسے فارغ نہیں ہو پاتے تھے کہ ایک نئی داستان، ایک نیا ماجرا شروع کر دیا جاتا تھا. اسی طرح حکمت امیر المومنین بھی ہے، جیسے حکومت امیر المومنین ان طبقات سے دوچار تھی اور سامنا کیا، اور انہوں نے حکومت امیر المومنین کو بہت ہی اہم اور سنجیدہ مشکلات میں ڈال دیا، اسی طرح سے حکمت امیر المومنین بھی آج انہی چھ طبقات کے اندر انہی مشکلات سے دوچار ہے جن مشکلات سے حکومت امیر المومنین دوچار تھی. بعض اہل قلم کے بقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد امیر المومنین کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، لیکن حکمت کرنے دی گئی اس وقت امیر المومنین کو، یعنی حکمت امیر المومنین مؤثر تھی، حکومت امیر المومنین قائم نہیں ہو سکی، لیکن جب امیر المومنین کو خود حکومت میسر آئی اس وقت نہ امیر المومنین کو درست طریقے سے جیسے چاہتے تھے حضرت حکومت کرنا، نہ اس طرح سے حکومت کرنے دی گئی، اور نہ ہی حکمت امیر المومنین جس طرح سے امیر المومنین چاہتے تھے یہ حکمت مؤثر ہو، اور بشریت کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ امیر المومنین کے ذریعے انسانوں کے لیے اہتمام کیا تھا اسے انہوں نے کامیاب ہونے دیا۔ خب آج بھی ہم دیکھیں کہ دنیا اس وقت حکمت امیر المومنین کی اشد محتاج ہے، آج کی دنیا کے جتنے مشکلات ہیں ان کا رائے حل حکمت امیر المومنین ہے، کہ البتہ حکمت امیر المومنین رسول اللہ کی حکمت سے الگ نہیں ہے، قرآن سے الگ نہیں ہے، فقط ایک عنوان دیا ہے، جو کچھ قرآن نے ہدایت انسان کے لیے رقم کیا ہے اور جو کچھ رسول اللہ نے اپنی عمر بابرکت میں جو کچھ قرآن سے اور وحی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیش کیا ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو اپنے خاص انداز سے پیش بھی کیا ہے اور اپنے خاص انداز سے اسے بیان کیا ہے، ہم اس کو نام دے سکتے ہیں کہ یہ حکمت امیر المومنین ہے جو حلال مشکلات ہے بشریت کے لیے۔ آج کا انسان جو مختلف مشکلات سے دوچار ہے، کم نہیں ہے مشکلات آج کے انسان کی، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بڑی دقیق اور مستندات کے ساتھ تحقیقات کی جائیں، یہ اتنی واضح اور روشن ہیں کہ بلبلاہٹ آج کی انسانیت کی انسان اگر سنیں اور شور و غوغا سنیں اور آہ و فریاد اور نالہ سنیں آج کی انسانیت کا، وہ خوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مشکل میں آج غرق ہیں یہ، اور سب طلب کرتے ہیں ایک نظام ایسا جو انہیں نجات دے، ایک راہ ایسی جس کے ذریعے سے نجات پا جائیں، سب خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، مختلف فرق و مذاہب ہوں، مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، سب تقاضا رکھتے ہیں اس بات کا کہ کوئی ایسی راہ انہیں مل جائے، کوئی ایسا راستہ انہیں مل جائے جس کے ذریعے سے ان ساری مشکلات سے ایک شبہ اور ایک ہی رات میں گویا نجات پا لیں، چونکہ انہیں نہیں ملتی وہ راہ، لہذا جو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں ان کے ذریعے سے مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی مشکل حل کرنے کے لیے جو رائے حل تلاش کرتے ہیں وہ مشکل بیسیوں مشکلات اپنے ہمراہ لے کر آتی ہے، اور پھر انہیں پہلی مشکل آسان تر نظر آتی ہے اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش وہی پہلا زمانہ ہوتا، وہی سابقہ حالت ہوتی، وہ کہیں زیادہ بہتر تھی ہمارے لیے اس موجودہ حالت سے۔ جیسے آج مثلا نمونے کے طور پر ہم عراق کی صورتحال کو اگر دیکھیں جو پوری دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے، مشکل تھی، شدید مشکل تھی عراق کے اندر، فرعونی نظام، استکباری نظام، استبدادی نظام صدام کی شکل میں اور حزب باس کی صورت میں، اور ایک عوام مظلوم اس کے اندر پس رہے تھے اور سال ہا سال اس آرزو میں تھے، دعائیں کرتے تھے کہ کوئی راہ نجات ہمیں مل جائے، لیکن راہ نجات ہوتے ہوئے اس راہ نجات کی طرف نہیں گئے، بلکہ ایک ایسا راہ حل انہوں نے قبول کیا یا ان پر ٹھونسا گیا جو اپنے ہمراہ وہ مشکل جو پہلے تھی وہ بھی لایا، اور اس سے بڑھ کر شدید ترین مشکلات دیگر بھی اپنے ہمراہ لے کر آیا ان کے لیے۔ آج عراقی یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ زمانہ کہیں بہتر تھا ہمارے لیے اس رائے حل سے جو آج جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور جس میں ہم پس رہے ہیں۔ غفلت جب بھی انسان کرے رائے حل سے جہاں پر ہدایت کا راستہ و سعادت کا راستہ موجود ہو، اور مشکلات کو مشکلات سے حل کرنا چاہے، بڑی مشکلات سے چھوٹی مشکلات حل کرنا چاہے، یہ نابودی ہے، ہلاکت ہے اور قابل سرزنش ہے۔ انسان خود اپنے ارادے اور اختیار سے ایسے راستے اختیار کرنا شروع کر دے جو اسے ہلاکت تک لے جائیں، یہ حماقت ہے، اور یہ حماقت سرزد ہوتی رہے گی لوگوں سے جب تک اس اصلی نسخہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے جو خداوند نے مقرر کیا ہے۔ قرآن اس کی کتبی صورت ہے اور امیر المومنین علی اس کی مجسم صورت ہے، اس کی انسانی صورت ہے۔ قرآن و علی باہم ہیں، جس طرح سے روایات میں موجود ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ما الحق والحق مع علی، چونکہ علی راسخ در حق ہیں، وہ ذوب در حق ہیں، وہ منظم در حق ہیں۔ علی مجسم حق ہیں، اس وجہ سے مکتب علی، حکمت علی و رائے حل جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس زمانے کی بشریت کو پیش کی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے پیش کیا، یہ رائے حل ہے، نجات کا راستہ ہے اہل اسلام کے لیے بھی اور اس زمین پر آباد بشریت کے لیے بھی۔ یہ فریضہ ہے ان لوگوں کا جن کے ذمہ خدا نے یہ رسالت و تبلیغ کی ذمہ داری لگائی ہے یا جنہوں نے یہ منصب اپنے لیے انتخاب کیا ہے، منصب مبلغ دین، وہ آئیں دین شناسی کر کے لوگوں کو بتائیں۔ ہم عمرے صرف کر دیتے ہیں دین کے اندر اور دین کی فروعات میں، دین کے ثانوی مسائل میں اور دین کے تکراری مسائل میں عمریں صرف ہو جاتی ہیں، ذہین ترین افراد اور بڑی شاقہ محنتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن ان زحمتوں کا ثمرہ لوگوں کے لیے سامنے کچھ بھی نہیں آتا، نہ معمولی زحمتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میدان میں زحمتیں کر رہے ہیں وہ میدان آج کی ضرورت اور آج کے حالات اور آج کے زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، مناسبت نہیں رکھتا وہ میدان۔ اگر دین شناسی کرنی ہے تو اس میں سے اہم ترین شعبہ آج کی بشریت کی مشکلات کے حل کے لیے حکمت امیر المومنین ہے، جس کو ہم مختلف عنوان دے سکتے ہیں، اس سے کوئی منفی نہ نکالے مفہوم سے، چونکہ منفی پہلو کی طرف نظر نہیں ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین نہج البلاغہ، وہ باب سے نہ کہیں گے قرآن سے دوری ہو رہی ہے، نا نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآنی موضوعات کی تفسیر ہے نہج البلاغہ، تفسیر موضوعی قرآن ہے، جیسے آج رائج ہے ایک تفسیر کا انداز تفسیر موضوعی، قرآن کے مختلف موضوعات نہج البلاغہ میں کھلے ہیں، اگر نہج البلاغہ نہ ہو اصل جہت اور ہو جائے گی ان موضوعات کی جو قرآن نے پیش کیے ہیں۔ لہذا اسلام نہج البلاغہ، دین نہج البلاغہ، حکمت نہج البلاغہ، حکومت نہج البلاغہ، تفکر نہج البلاغہ یا حکمت علوی آج کی بشریت کی اہم ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ یعنی ایک خاص زاویہ ہے دینی یا ایک خاص نگاہ ہے دینی، کہ امیر المومنین جس نگاہ سے دین کو دیکھتے تھے، امیر المومنین کی نگاہ میں جس طرح دین کی جو شکل تھی، اس شکل کو آج بشریت کے سامنے پیش کریں، کہ یہ اشد ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں ہے البتہ، یہ نہیں کہ آج ہے اور کسی اور زمانے میں نہیں ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت آج کے زمانے کی پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ میرے بعد ایسا زمانہ، یاتی علیکم من بعدی زمانن، میرے بعد تمہارے لیے ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں یہ اتفاقات رونما ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ خوب جب ایسا زمانہ آئے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، یہ بھی بتایا کہ اس وقت ایک مومن کے فرائض کیا ہیں، اس وقت ایک انسان کے فرائض کیا ہیں، اس وقت ایک دین شناس کے فرائض کیا ہیں و دیندار کے فرائض کیا ہیں، دینداری اس وقت کیسے انسان اپنی محفوظ رکھے اور کس انسان کو ہم کہیں گے دیندار۔ وہ حتی بعض بزرگان کے بقول کہ ان چھ طبقات میں سے وہ طبقات جو مخالف امیر المومنین ہیں اور آج بھی ہیں، یا جن کو سمجھ نہیں آئی حقیقت امیر المومنین و شخصیت امیر المومنین و ذات امیر المومنین و حکمت امیر المومنین، ان سے اتنا شکوہ نہیں ہے چونکہ ان کے سامنے پیش نہیں کی گئی، یہ خود انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بالآخر نہیں جانتے، یہ نہ جاننا ایک عذر بن سکتا ہے ان کے ہاں، عدم العلم ان کے ہاں عذر بن سکتا ہے چونکہ جانتے نہیں تھے۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ محبت علی کا دم بھرتے ہیں، وہ ولایت علی کا دم بھرتے ہیں، وہ حکمت علی کا دم بھرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ فقط اس محبت کے دم بھرنے پر اکتفا کر لیں، لیکن امیر المومنین کے پاس وہ رائے حل اور امیر المومنین کے اسلام و امیر المومنین کے اس مکتب و حکمت و حکومت سے آج کی بشریت کو رائے حل پیش نہ کریں جس سے نجات پا سکیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور عند اللہ معذور نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ یہ فریضہ ہے ان افراد کا۔ خوب، یہ موضوع مفصل ہے البتہ، لیکن یہ اس نقطے کی پیش نظر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ آج امیر المومنین کے مکتب کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت حکمت امیر المومنین و حکومت امیر المومنین کن مشکلات سے دوچار تھی اور کون سے اسباب باعث بنے کہ نہ حکومت امیر المومنین چل سکی، یعنی اس طرح سے جس طرح امیر المومنین چاہتے تھے اس طرح سے، اور نہ حکمت امیر المومنین پنپ سکی اس طرح سے جس طرح امیر المومنین چاہتے تھے۔ خوب، آیا وہی طبقات جو اس وقت مانے تھے وہی طبقات آج نہیں ہیں موجود، وہی طبقات تھے جو تاریخ کے اس رخ کو متعین کرنے میں دخیل تھے، تو آج بھی وہی صورتحال ہے، آج بھی امیر المومنین کا دم بھرتے ہیں لیکن نہ حکومت امیر المومنین کی طرف کوئی رغبت رکھتے ہیں ورنہ حکمت امیر المومنین کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ کیا وہی طبقات آج بھی موجود نہیں ہیں؟ انہی طبقات کو تلاش کرنا ہے اس آئینے میں۔ اس بات سے مقصود فقط یہ نہیں ہے کہ ہم ماضی میں الجھ کر رہ جائیں اور انہی طبقات کے بارے میں اور ان شخصیات کے بارے میں الجھ کے رہ جائیں اور پھر ایسے اس جال میں پھنس جائیں کہ خود بھی اپنے لیے رائے نجات موجود نہ ہو، نہ، فقط آئینہ تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور کلام نورانی امیر المومنین میں آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں آج کے معاصر زمانے کو سمجھنے کے لیے کہ آج کیا صورتحال ہے، آیا وہی طبقات حکومت و حکمت علی کے مقابلے میں وہی طبقات آج بھی موجود ہیں یا نہیں، وہی چھ صفحے آج بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ، چند ایک تو اسی خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ترتیب سے جب بحث کریں گے تو انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ ہوگا۔ چھ طبقات یہ ہیں، پہلا طبقہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجاہدین و انصار امیر المومنین ہیں جو بہت قلیل ہیں۔ عنوان مجاہد جو قرآن نے جہاد کی یا مجاہدین کی جو تعریف کی ہے، جن لوگوں کے اوپر عنوان مجاہد صدق کرتا تھا اور امیر المومنین کی نگاہوں میں وہ مجاہد و انصار امیر المومنین شمار ہوتے تھے، یہ پہلا گروہ تھا کہ بہت قلیل گروہ ہے۔ دوسرا گروہ جو کثیر تھا وہ امیر المومنین کے ارد گرد موجود تھا، جس کو خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یاد کیا ہے سست اور بی ارادہ عناصر، سست لوگ، بی ارادہ لوگ، کہ ایک اکثریت تھی امیر المومنین کے ساتھیوں میں سست و بے ارادہ لوگوں کی۔ تیسرا گروہ تھا اہل قعود، جن کو قرآن نے اہل قعود کہا ہے، قائدین و لا تعلق لوگ، جن کو نہ حکومت علی سے کوئی سروکار تھا اور نہ حکمت علی سے کوئی سروکار تھا، لا تعلق کے محض بن کر الگ تھلگ ہو کر اپنا مصلی اور لوٹا الگ کر کے فقط کوئی عبادت کے بہانے، کوئی ریاضت کے بہانے، کوئی کس بہانے سے، بلاخر کوئی کہولت کے بہانے، کوئی کس بہانے سے لا تعلق کے محض ہو کر الگ بیٹھ گیا۔ وہ چوتھا طبقہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ ناقصین ہیں، سے کے ساتھ ناقصین، خطبہ شکشکیہ میں اس گروہ کا تذکرہ موجود ہے، ہر چھ کا تذکرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جن کو خطبہ شکشکیہ میں فرمایا کہ ناقصین، ناقصین یعنی پیمان توڑنے والے، عہد باندھ کے توڑنے والے، بیعت کر کے توڑنے والے، جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ بیعت کی، مفاد پرست لوگ تھے یہ لوگ، مفادات کی خاطر آئے امیر المومنین کے قریب، کہ سابقہ حکومتوں کا تجربہ یا سابقہ تجربات ان کے پاس تھے کہ اگر حکومتوں کی قربت اختیار کی جائے اور خلیفہ کے ساتھ مصاحبت اختیار کی جائے اور نوازا جاتا ہے، انہیں اندازہ نہیں تھا امیر المومنین علیہ السلام کا کہ امیر المومنین کی حکمت کیا ہے اور عناصر اصلی حکمت امیر المومنین کیا ہیں۔ جب امیر المومنین کے پاس قریب آئے تو سخت مایوسی ہوئی ان کو، اور اس یاس کی وجہ سے اپنا کیا ہوا عہد اور باندھا ہوا عہد انہوں نے توڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ وہ پانچواں طبقہ ہے قاسطین، قاسطین یعنی ظالم و ستمکار لوگ، بے رحم لوگ، جنہوں نے جی بھر کے جفا کی امیر المومنین پر، اتنی جفا کی امیر المومنین پر و اولاد امیر المومنین پر، لیکن انہیں تسکین نہیں ہوئی، پھر بھی کینہ تھا ان کے دلوں کے اندر، نفرت تھی ان کے دلوں کے اندر، سخت نفرت تھی ان کے دلوں کے اندر، وہ حتیٰ کربلا بھی در حقیقت امیر المومنین کے ساتھ دشمنی کا ایک شاخصانہ تھا، وہ کینہ جو امیر المومنین کو شہید کرنے کے باوجود اور امیر المومنین کے لیے وہ مسائل کھڑے کرنے کے باوجود وہ کینہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا ان کا دل کا، کربلا میں آ کر انہوں نے وہ کینہ اپنا نکالا اور ظاہر کیا۔ یہ قاسطین گروہ تھا، ظالم و ستمکار و جفا پیشہ لوگ۔ اور چھٹا طبقہ ہے مارقین، مارقین جو خوارج، جن پر اطلاق ہوتا ہے کہ مارقین، مارق کا معنی بھی یہی ہے اور رسول اللہ سے بھی حدیث مروی ہے، اس میں رسول اللہ نے ان کا نام در حقیقت مارقین رکھا تھا۔ یعنی جو کاج فہم لوگ جن کو سرے سے اسلام سمجھ میں ہی نہیں آیا، نہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے سمجھ میں آیا، نہ قرآن سے سمجھ میں آیا، اور نہ کسی اور کے ذریعے سے ان کو قرآن، اصل ان کو اسلام کج سمجھ میں آیا، ٹیڑھا سمجھ میں آیا، الٹا اسلام ان کو سمجھ میں آیا، اور اس الٹے اسلام کی وجہ سے جو غلط اسلام ان کو سمجھ میں آیا، اسی اسلام کے دل دادا بہت تھے، اس اسلام کے ساتھ ان کو والہانہ لگاؤ تھا، تعلق تھا، اور اسی کی خاطر انہوں نے وہ اقدامات کیے جو مارقین و ناقصین نے کیے امیر المومنین کے ساتھ، ان کے دلوں کے اندر کینہ تھا، نفرت و دشمنی تھی امیر المومنین کے ساتھ، انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دشمنوں نے کیا، لیکن صرف اس وجہ سے دشمنی نہیں تھی امیر المومنین کے ساتھ، اسلام غلط سمجھ میں آیا ان کو، اور یہ عبرت کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلط اسلام سمجھ میں آئے انسان دشمن حکومت و حکمت علی ہو جاتا ہے۔ خوب آج ہم دیکھیں بالآخر ایک نظام صدیوں بعد جو آرزو تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغاز ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا نظام مکمل اسلامی نظام ہے، ہماری کوشش ہے اسلامی نظام کی طرف۔ خوب صدیوں بعد ہم نے قدم اٹھایا ہے اسلام کی طرف، ظاہر ہے پہلا قدم ہے، اور اس میں کئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے تکمیلی مراحل ہنوز باقی ہیں، اور وہ تکمیلی مراحل سب مل کر کر سکتے ہیں۔ ان تکمیلی مراحل کے لیے جو رہبران انقلاب ہیں ان کا میدان میں ہونا ضروری ہے، ایک حصہ ان سے مربوط ہے تکمیل انقلاب کے لیے، کہ اس کو مکمل حکمت علی و حکومت علی کی طرز پر ہم حکومت قائم کریں، اس کے لیے پہلا کردار انہی رہبروں کا ہے جن کے ہاتھ میں زمام انقلاب ہے، و دوم اس میں لوگوں کا و عوام کا کردار ہے کہ اگر عوام نے ان رہبروں کی صدا پر لبیک کہا، یہ دوسرا مرحلہ یا تیسرا مرحلہ بھی انقلاب طے کرے گا اور اپنے تکمیلی مراحل تک جا پہنچے گا، اور پھر اس کے اندر سب سے اہم ترین مرحلہ اہل علم کا ہے، علماء کا ہے، علماء دین کا و روحانیت کا ہے، سب سے اہم کردار روحانیت کا ہے۔ اگر روحانیت نے ساتھ دیا وہ تکمیلی مراحل انقلاب کے طے کیے، چونکہ سارے مراحل سیاسی نہیں ہوتے، سارے مراحل جہادی نہیں ہوتے، ایک انقلاب کو یا ایک حکمت کو یا ایک حکومت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنے مراحل درکار ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے علمی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، علمی جہاد سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ شعبہ مربوط ہو جاتا ہے اہل علم سے، علمی حوزوں سے، علمی مدرسوں سے اور روحانیت سے۔ اگر انہوں نے بھی قدم اٹھایا ساتھ اور ان تکمیلی مراحل میں ساتھ دیا، خوب ہم آرزو کر سکتے ہیں کہ ایک دن ہمارا انقلاب ہوا یہ نظام اسلامی محض نظام ہو جائے گا 100%، اس دن ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے، لیکن ابھی پہلا قدم ہے اسلام کی طرف۔ خوب پہلے قدم کو کوئی آ کر کہے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، خود رہبر انقلاب کہہ رہے ہیں کہ خوب پہلا قدم ہے، پہلے قدم میں تو آخری مرحلہ نہیں ہوتا موجود، اس طرف حرکت ہے ہماری، اس طرف رخ ہے ہمارا، لیکن اس کے کئی اس اگر اس کو تشبیہ دیں گاڑی سے مثلا اس نظام کو، تو اس کے چار پہیے ہوتے ہیں، ان چار پہیوں کی مدد سے یہ اپنے تکمیلی مراحل تک اور آخری مراحل تک پہنچے گا، نہ ایک پہیے سے۔ ابھی انقلاب کو فقط ایک پہیہ میسر ہے اور اس کے سہارے جا رہا ہے، دوسرے کبھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے، ان کا کردار ان چھ طبقات میں سے کہہ سکتے ہیں پانچ طبقات کا کردار رہا ہے، یا سست عناصر میسر آئے ہیں، بے ارادہ و لا تعلق لوگ رہے ہیں، یا قائدین رہے ہیں، یا ناقصین و قاسطین و مارکین رہے ہیں۔ دراصل ہمیں آئینہ دیکھنا ہے یہ کہ اب جب کہ میسر آیا ہے زمانہ و فرصت حکومت علی و حکمت علی کا چہرہ دکھانے کے لیے لوگوں کو، وہ چہرہ جو اس وقت امیر المومنین نے دکھانا چاہا لیکن ان طبقات نے بھرپور طریقے سے دیکھنے نہیں دیا، مانے بن گئے، اور پھر اس کے بعد صدیوں تک انہی لوگوں کی وجہ سے، یہی طبقات، پانچ طبقات جن کی وجہ سے صدیوں تک حکومت و حکمت علی فراموش شدہ چیز رہی، متروک چیز رہی، مہجور رہی، اور اس کی طرف کسی نے نگاہ بھی نہیں کی، نہ اہل علم نے نگاہ کی، نہ لوگوں نے نگاہ کی، نہ علماء اور روحانیت اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور نہ کسی اور طبقے نے اس کی طرف توجہ کی۔ اس میں سب سے بڑا کردار ان پانچ طبقات کا تھا کہ صدیوں فراموشی کا شکار ہو گئی حکومت و حکمت علی علیہ السلام۔ کہ آج لوگوں کی یہ سعادت ہے, ہمیں اس کو ایک سعادت کے طور پر قبول کرنا چاہیے کہ یہ خدا نے ہمیں دی ہے یہ سعادت. سید الشہداء علیہ السلام دعائے شریف عرفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ایک سعادت و نعمت عظمیٰ سمجھ کر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ پروردگارہ تو نے میری ولادت سے پہلے کفر و شرک کو اس سرزمین سے پاک کیا اور حکومت اسلامی کا پرچم لہرایا اور توحید کا پرچم لہرایا اور حکومت توحیدی و حکومت نبوی کے اندر میری ولادت کا تو نے اہتمام کیا ہے. اس نعمت و سعادت پر سید الشہداء علیہ السلام شکر گزار ہیں. سید الشہداء اس کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں. اور ہمیں رمضان کی دعائیں ہیں, رمضان میں دعائیں فراوان پڑھتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے مضمون کی طرف توجہ نہیں کرتے. دعائیں پڑھ کر پھر بات کرتے ہیں کہ اسلام میں کہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے, اسلام تو ان چیزوں کی طرف چاہتا نہیں. اسلام فقط کہتا ہے کہ چپ کر کے آپ زیر زمین میں سرداب میں جا کے اپنے تہ خانے میں ایک دعا پڑھ لو چپ کر کے. اسی دعا کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو سمجھو کہ اس دعا میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ دعائے افتتاح جو پڑھتے ہیں ماہ رمضان کے اندر, اس کے اندر بھی یہی ہے, حکمت و حکومت علی کا مطالبہ ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا, کہ انسان مومن رغبت ظاہر کرتا ہے حکومت کے اندر, لیکن کون سی حکومت؟ حکومت جو عزت و افتخار اور سربلندی اسلام اور مسلمین کے لیے لے کر آئے, اور وہ حکومت جو ذلت اور رسوائی لے کر آئے منافقین و کفار کے لیے. ان دعاؤں کے اندر انسان رغبت ظاہر کرتا ہے. خوب, یہ دعائیں جب مانگی جاتی ہیں کس طرح سے پوری ہوں گی یہ دعائیں؟ آج جو ہم خدا سے دعائیں مانگتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, یہ دولت کریمہ کس طرح سے نمودار ہوگی, کس طرح سے ظاہر ہوگی؟ یہ دولت کریمہ حکومت علی و حکمت علی کی صورت میں ظاہر ہوگی. یعنی جس وقت بھی خدا نے یہ دعا سنی کسی بھی قوم کی تو وہ حکومت علی کی صورت میں ہوگی, مکتب علی کی صورت میں ہوگی, اور نظام علوی کی صورت میں ہوگی وہ حکومت, جس کے اپنے ارکان ہیں جن کی طرف اگر فرصت ہوئی نا یام میں تو اشارہ ہوگا کہ حکومت علی کے کیا ارکان ہیں و حکمت امیر المومنین کے کیا ارکان ہیں, کہ وہ ارکان آج اگر برپا ہو جائیں برقرار ہو جائیں حکومت نظام نظام علی ہوگا. لیکن بیچ میں یہ طبقات, چھ طبقات جن کا کردار اہم ہے. پہلا طبقہ ان میں انصار و مجاہدین ہیں, انصار امیر المومنین, کہ جن کو امیر المومنین نے بعنوان انصار قبول کیا ہے. ہر دم بھرنے والے کو نہیں کہا کہ یہ میرا ساتھی ہے, ہر بیعت کرنے والے کو بھی نہیں کہا میرا ساتھی ہے. ان چھ طبقات میں سے سوائے قاسطین کے باقی سب نے بیعت کی, باقی سب نے بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر آ کر, اور امیر المومنین کا دم بھی بھرتے تھے. بعض ان میں سے محبت بھی کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے, لیکن رکاوٹ بھی تھے اور مانے بھی تھے. حکومت علی و حکمت علی کے اندر مانے بھی تھے. وہی موانے آج بھی حکومت علی کو درپیش ہیں, آج بھی حکمت علی کو وہی موانے درپیش ہیں. ہمیں صرف ان کی شناختی علامتیں نہج البلاغہ میں پڑھنی ہے, دیکھنی ہے, ملاحظہ کرنی ہے, اور پھر ان شناختی علامتوں کو دیکھ کر پہچاننا ہے کہ آج کون ہیں یہ طبقات, کون سے لوگ ہیں. علی جن کے ہاتھوں درد مند ہیں, علی جن کے ہاتھوں خدا کو دعائی دیتے ہیں, علی جن کے ہاتھوں شکوہ کرتے ہیں بارگاہ خدا میں. بارہا امیر المومنین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کیا ان طبقات کے ہاتھوں, اور ان میں سے خصوصاً بعض کے ہاتھوں سخت نالاں تھے امیر المومنین علیہ السلام. وہ حتی اس حد تک خدا و تبارک و تعالیٰ سے آرزو کی کہ اے خدایا مجھے اٹھا لے, انہیں مجھ سے جدا کر دے اور مجھے ان سے جدا کر دے. بعض طبقات ان میں سے ایسے تھے جو بہت قریب تھے امیر المومنین کے, لیکن امیر المومنین ان سے سخت بیزار تھے, وہ سخت نالاں تھے ان سے, اس لیے کہ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ انہوں نے میرا دل خون سے بھر دیا ہے, میرا دل خون سے بھر دیا ان لوگوں نے, اس طرح کا ان کا رویہ تھا. خوب اب توجہ کریں ہم کہ وہی علامتیں کہیں ایسے تو نہیں کہ تاریخ بھر میں علی کا دل خون سے بھر رہے ہیں, آج بھی وہی طبقات موجود ہیں, اور جنہوں نے خون سے دل بھرا امیر المومنین کا, بڑا دینی نام تھا ان کا, مذہب کے عنوان سے, دین کے عنوان سے, دیندار کے عنوان سے یہ کام کیا انہوں نے, جنہوں نے دین کو کج سمجھا, غلط سمجھا, ٹیڑھا سمجھا, اور نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی حکمت نہیں ہے امیر المومنین کی, حکم امیر المومنین و حکومت امیر المومنین کا انکار کیا. اصل کہا کہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے, امیر المومنین کی حکومت کی نفی کرنے کے لیے وہ حکومت جس کی قرآن گواہی دیتا ہے، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے جس ولایت و حکومت کا، اسی حکومت کی نفی کے لیے قرآن سے دلیل لا رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اس کو دلیل کے طور پر لا رہے ہیں کہ کوئی حکومت نہیں ہے اور کوئی حکمت نہیں ہے، فقط نفی حکومت ہے امیر المومنین کے لیے. خب ان طبقات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پہلا طبقہ عرض کیا کہ ان میں انصار و مجاہدین ہیں، اور انتہائی قلیل مقدار میں امیر المومنین کو انصار میسر آئے. خوب لوگ بھی تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین کے ساتھ وہ لوگ نہیں تھے جن کی امیر المومنین کو آرزو تھی، لیکن اتنے کم تھے اور اتنے جلدی علی کے ہاتھ سے نکل گئے یہ لوگ. حضرت کو بہت افسوس تھا کہ ایک تو تھے بہت کم، اور دوسرا یہ کہ بہت جلدی ہاتھ سے چلے گئے. یہ ہوتا بھی یہی ہے، اس صفت کے لوگ ان کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے. جو انصار علی ہیں، مددگار علی ہیں، یاوران امیر المومنین ہیں، ان کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے. چونکہ راہ ایسا ہے، امیر المومنین کا ناصر بننا، اور پھر انسان اگر دو دن عمر گزار لے غنیمت سمجھے اس کو، چونکہ امیر المومنین کے ناصر کی عمر ایک دن سے بیشتر نہیں ہے. جس دن آئے گا نصرت امیر المومنین کا پرچم بلند کرے گا، وہ دین امیر المومنین و حکمت امیر المومنین کی بات کرے گا، یہ پانچ طبقات اس کو نگلنے کے لیے تیار ہوں گے. البتہ وہ تواغیت و دشمنان دین و مشرکین و کفار وہ الگ ہیں، ان پانچ طبقات میں وہ شامل نہیں ہیں، وہ الگ ایک طبقہ ہے جو تحمل نہیں کر سکتا، امیر المومنین کی حکومت کو تحمل نہیں کر سکتا. یہ اندرونی طبقات ہیں، اسلام کے اندرونی طبقات کی طرف اشارہ. یہ بھی تصریح مناسب ہے ہونا یہاں پر کہ یہ چھ طبقات جو بنائی ہیں یہ اسلام کے اندرونی طبقات ہیں، ورنہ جو بیرونی طبقات تھے، دشمنان، تواغیت، مشرکین، کفار اس وقت امیر المومنین کے خلاف، ان کی ایک الگ فہرست ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ اندرونی طبقات کی طرف اشارہ ہے. ان انصار و مجاہدین میں بعض بزرگان نے ان کو نقل کیا کہ البتہ نہج البلاغہ میں بھی ان کی طرف اشارہ، بعض کو مکتوب لکھا امیر المومنین نے، بعضوں کے لیے کوئی خطبہ امیر المومنین نے بیان فرمایا، بعضوں کے لیے کوئی کلمات کسار میں سے کوئی حکمت اپنی امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمائی، ایک مجموعہ آخر میں حکم کلمات حکمی ہے امیر المومنین علیہ السلام میں. کہ البتہ نہج البلاغہ پورے کا نام اگر حکمت رکھ دیں تو بہت ہی مناسب نام ہے، نہج البلاغہ بھی بہت خوب نام ہے، لیکن اس کو کتاب کو اگر ہم کہہ دیں یہ حکمت امیر المومنین ہے، وہ منشور حکمت امیر المومنین ہے، وہ منشور حکومت امیر المومنین ہے، جچتا ہے یہ نام اس کے لیے. ان طبقات کا نام بھی ہے، بعض جگہ امام علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ہر ایک کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے، اور خوب ہے کہ ان افراد پر گفتگو ہو، ان افراد کے اوپر ان کے حالات زندگی، جس طرح سے انہوں نے نصرت کی امیر المومنین کی اور مقام اپنا پیدا کیا امیر المومنین کی نگاہوں میں، انہوں نے وہ نکات ان کی زندگی کے برجستہ نمایاں ہوں، تاکہ آج جو لوگ دم بھرتے ہیں امیر المومنین کا، یہ لوگ ان کے لیے اسوہ ہیں. آج جو اپنے آپ کو علی کا پیروکار سمجھتا ہے، اگر ان جیسا بن سکتا ہے تو علی کا پیروکار ہے، اگر ان جیسا نہیں ہے باقی پانچ میں سے کسی میں شامل ہے، کسی گروہ میں شامل ہے. خب وہ ایک فہرست اجمالی نقل کرتا ہوں میں، کہ جو محقق دوانی مرحوم خدا رحمت کرے انہیں، استاد دوانی جو پچھلے سال بلکہ اسی سال مرحوم ہوئے ہیں خدا رحمت کرے انہیں، انہوں نے یہ فہرست امیر المومنین کے انصار کے لیے ذکر کی ہے. سب سے پہلے ان میں انہوں نے جو نام لکھا ہے محمد ابن ابی حذیفہ. کیا عرض کیا تھا کہ ان کی خصوصیات جاننا بہت ضروری ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے امیر المومنین کی نصرت کی، کس طرح سے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا ان لوگوں نے. محمد ابن ابی حذیفہ بعض امیر المومنین کی حکومت کے دوران و بعض امیر المومنین کی حکومت سے کچھ پہلے، کچھ ایسے تو جو شہید ہو گئے تھے امیر المومنین کو حکومت ملنے سے پہلے. دوسرے شخصیتیں قیس ابن سعد ابن عبادہ، قیس کے آخر دم تک وفادار امیر المومنین رہے، اور بہت رشوت دی گئی ان کو، للچایا گیا ان کو، طرح طرح سے جو ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں قیس پر، چونکہ قیس بہت ہی باصلاحیت سردار اسلام، بہت ہی بہادر و شجاع انسان تھے قیس. بعد میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جا کر انہوں نے وفاداری کی، اور آخر تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو شخص باقی رہا وہ یہی قیس ابن سعد تھے. جب تمام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہی معاویہ نے خرید لیا ان کو زن و زر کے ذریعے سے، بعضوں کو عورتوں کا وعدہ دیا اور بعضوں کو منصب کا وعدہ دیا اور بعضوں کو پیسوں کا وعدہ دیا اور تھیلیاں تقسیم کی اس نے، اور امام حسن علیہ السلام کی فوج میں کہ یہی فوج تھی جو امیر المومنین سے ارث میں ملی تھی امام حسن علیہ السلام کو، اور انہی طبقات پر مشتمل تھی جو بعد میں آ رہے ہیں. اس فوج میں انصار علی میں سے بعض موجود تھے کہ جن میں سے ایک قیس ابن سعد تھے. شخصیت دیگر جو انصار امیر المومنین نے، علی کا دم بھرنا، علی علی کرنا، یہ بہت اہم ہے، واقعا بہت اہم ہے علی علی کرنا. اس زمانے کو بہت ضرورت ہے کہ علی علی کیا جائے، لیکن کس طرح سے کریں؟ جس طرح قیس ابن سعد علی علی کرتے تھے. اور تیسری شخصیت ہے محمد ابن ابی بکر، یہ خلیفہ اول کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر. لیکن پرورش ان کی امیر المومنین نے کی ہے. خلیفہ اول کے وفات کے بعد امیر المومنین نے ان کی زوجہ سے شادی کی، اور یہ اس وقت چھوٹے تھے محمد، یہ ہجرت کے 10ویں سال ظاہراً پیدا ہوئے، یعنی تقریباً ہم زمان رحلت پیغمبر اکرم کے پیدا ہوئے یا کچھ عرصہ پہلے. پھر اس کے بعد چونکہ ان کی والدہ سے امیر المومنین نے شادی کی، اور محمد کی پرورش امیر المومنین نے کی، اور اس کو اپنے حقیقی فرزند کی طرح رکھا، شدید محبت کی محمد کے ساتھ امیر المومنین نے. اسی نہج البلاغہ میں محمد کے بارے میں پورا خطبہ ہے. امیر المومنین نے مصر کی حکومت محمد کو دی، محمد ابن ابی بکر کو، اور بہت زیادہ سراہا اور ساتھ ہدایات بھی کی. اور نہایتاً محمد بہت ہی کہہ سکتے ہیں جیسے دو آتشہ انقلابی انسان ہوتا ہے، جس طرح سے تربیت امیر المومنین کا اثر یہ تھا. بہت ہی پرجوش جوان، نہ ڈرنے والا، نڈر، دلیر، بہادر، اہل اقدام، خاموش نہ رہنے والا. اس لیے جب کوفہ میں گئے اور کوفہ میں شامیوں نے جا کر وہاں جب مداخلت کی مصر میں جب محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی امیر المومنین نے مقرر کیا، شامی جاسوس وہاں گئے، انہوں نے جا کر افراتفری پھیلائی مصر کے اندر، اور وہی کام کیا جو بعد میں امام حسن علیہ السلام کی فوج کے ساتھ کیا، یعنی پیسے تقسیم کرنا. یہ شامیوں کا ایک حربہ تھا، امیر شام تھیلیاں دے کر بھیجتا تھا مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، اور جا کر ان میں بانٹتے تھے، اور دو تقاضے کرتے تھے کہ یا علی کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یا پھر علی کا ساتھ بھی چھوڑ دو ہمارا بھی چھوڑ دو، لا تعلق ہو جاؤ. یہ دو مطالبے، پیسہ جب دیا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا یا چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہو، اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو علی کا ساتھ بھی نہ دو، اور یا پھر یہ کہتے کہ علی کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ. مصر میں انہوں نے حالات بہت خراب کیے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اجیر کر لیا، خرید لیا، تائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پھر چونکہ محمد کو کہتے تھے کہ یہ قتل خلیفہ سیووں میں بھی شامل تھے، یہ اس اعتبار سے بھی مصر کی ولایت اور مصر کی ریاست میں ان کے لیے مشکلات سجیدہ کھڑی کی انہوں نے. یعنی بعض حتیٰ سادہ لو لوگ، کجندیش لوگ اور نافہم لوگوں کو بھی انہوں نے ان کے خلاف اکسایا. حالات مصر کے محمد کے خلاف ہوئے، لیکن امیر المومنین کا ساتھ ترک نہیں کیا. بہت خوبصورت خط ایک محمد نے لکھا امیر شام کو، بہت خوبصورت خط لکھا. یعنی وہ خط پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا انسان تھا، کیا پرورش کا اثر تھا امیر شام کو. اور وہ مسائل جیسے ایک پختہ شخصیت ہوتی ہے، اور جن مسائل کی طرف نشاندہی کی، وہ خط محمد نے امیر شام کو لکھا، اور پھر خط اس نے جواب بھی لکھا اور متہم کیا، اور متہم سب کیا اس نسب کے لحاظ سے، متہم کیا محمد کو، کہا کہ آج تو علی کا دم بھرتا ہے، تجھے پتا ہے تو کس خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے کیا کیا، فلاں کیا کیا. جواب میں امیر شام نے یہ باتیں لکھی، لیکن جو محمد نے باتیں لکھی محمد ابن ابی بکر نے رضوان اللہ تعالی علیہ، امیر شام کو بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا. یعنی وہی لب و لہجہ امیر المومنین اختیار کیا, اس کے اندر ایک انقلابی و جوشیلا خط لکھا امیر شام کو. ظاہر ہے امیر شام کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا تھا محمد مصر کے اندر, اس لیے سب سے پہلی کوشش امیر شام کی یہ تھی کہ اس طرح کے ساتھی امیر المومنین کے ان کو ختم کیا جائے. لہذا پہلا نشانہ انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو بنایا, جس بے دردی کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی, بہت بے دردی کے ساتھ, بہت مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوئی, اور امیر المومنین نے بہت سوگ و افسوس کا اظہار کیا, چونکہ گویا ایک بازو کٹ گیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کا. محمد ان لوگوں میں سے تھا جو ایک قوی بازو تھا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. وہ شخصیت دیگر جو شناختہ شدہ ہے نسبتاً, چونکہ باقی انصار امیر المومنین اتنے ہمارے لیے نہیں ہے شناختہ شدہ, لیکن یہ شخصیت شناختہ شدہ ہے, مالک اشتر. مالک اشتر ایک رکن تھے حکومت امیر المومنین کے اندر, سپاہ امیر المومنین کے اندر, اور ان انصار میں سے تھے, ان امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے جو وقف تھا امیر المومنین کے لیے, اور تابع ماز امیر المومنین کے, تابع ماز مطیع ماز و دلیر و شجاع. امیر المومنین نے مصریوں کو خط لکھا, کہا کہ تم نے محمد کے ساتھ جو سلوک کیا یا جو حالات بنائے ہیں, اس کے بعد اب میں تمہارے پاس ایسا فرد بھیج رہا ہوں کہ جو مطیع خدا ہے اور حد خدا کے بارے میں ذرا سستی نہیں دکھاتا, حد خدا جاری کرنے میں سستی نہیں دکھاتا. اس لیے امیر المومنین نے مالک اشتر کو بھیجا کہ ابتر حالات کو جا کر سنبھالیں, لیکن راستے میں شامیوں کے دخالت سے وہی کام انہوں نے کیا کہ مصر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک قبیلہ تھا جس کو انہوں نے خریدا ہوا تھا پہلے سے, اور انہوں نے مہمان بنا کر مالک اشتر کو اور کھانے میں یا مشروب میں زہر ملا کے دیا, اور وہاں راستے میں مالک اشتر کی شہادت ہو گئی. اور مالک اشتر کی شہادت پر امیر المومنین نے گریہ فرمایا اور کہا کہ اس وقت خدا نے مالک کو مجھ سے لے لیا جب پہلے سے زیادہ مجھے مالک کی ضرورت تھی. یعنی آج مجھے مالک اشتر کی زیادہ ضرورت تھی, لیکن آج ہی خدا نے یہ میرا سہارا اور یہ میرا بازو اور یہ ستون میرا خدا نے لے لیا. یعنی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ دل ٹوٹ گیا امیر المومنین کا مالک کی شہادت سے. جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عباس کی شہادت پر کہ الان انکسر ظہری, وہی جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا تھا. گویا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جو الفاظ بیان کیے, مفہوم ان کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے مالک کی شہادت سے. مالک رکن تھا, اور اس قدر دہشت تھی مالک کی شامیوں کے اوپر چھائی ہوئی, اور یہ یقین تھا انہیں کہ جب تک مالک زندہ ہے ہم کوفہ کا رخ نہیں کر سکتے, ہم کبھی مغلوب نہیں کر سکتے ان کو. امیر المومنین کی شجاعت و دلیری اپنی جگہ, لیکن مرعوب تھے شدید وہ مالک اشتر سے. ناصر دیگر اب یہ ہیں انصار امیر المومنین کی فہرست میں, یہ لوگ آتے ہیں. اگر علی علی کرنا ہے خوب ان کی طرح کریں علی علی. عمار یاسر, شخصیت دیگر عمار یاسر. عمار یاسر بہت خوبصورت کردار ہے, بہت زیبا کردار. اسلام لانے سے لے کر شہادت تک دیکھیں عمار یاسر, بہت خوبصورت, بہت حسین. خوب معلوم ہے ان کا مکہ میں جب مسلمان ہوئے, اور ان اولین مسلمانوں میں سے تھے, پورا خاندان مسلمان ہوا, والدہ ان کی, والد ان کے, اور جس طرح جو سختیاں ان کے ساتھ ہوئیں, اور والدہ ان کی وہ پہلی شہیدہ اسلام کی جن کو شہید کیا گیا اسی جرم میں کہ کیوں مسلمان ہوئی ہیں, اور جو کچھ عمار یاسر کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا ابتدا میں نوجوانی میں. وہ عمار رسول اللہ کے ساتھ رہے, اور رسول اللہ کے بعد انہوں نے دامن علی تھاما, اور لحظہ شہادت تک امیر المومنین کے ساتھ رہے. اس طرح سے انصار امیر المومنین بنے. ہر ان چھ گروہ, ان پانچ گروہ کا مقابلہ عمار یاسر کرتے تھے. عمار یاسر مدافع امیر المومنین بنے رہے. یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا جو اسوہ و سیرت تھی وہ عمار یاسر نے اپنا لی بعد میں, چونکہ حضرت سیدہ مدافع امیر المومنین تھی جب تک مختصر مدت جو رحلت رسول اللہ کے بعد چاند ماہ یا ایک یا دو ماہ زندہ رہیں, تین ماہ, اس مدت میں فقط حضرت سیدہ کا کام دفاع از حق علی تھا, اور یہی کام بعد میں عمار یاسر, یعنی جنہوں نے جناب سیدہ کی سیرت کو مکمل اپنایا بعد میں لحظہ شہادت تک, عمار یاسر تھے. حتیٰ کہ عمار یاسر کو رسول اللہ نے میزان تشخیص حق و باطل قرار دیا کہ عمار یاسر کو فیع باغیہ قتل کرے گا, اور نہایتاً جنگ صفین میں عمار یاسر شہید ہوئے رقاب امیر المومنین میں. وہ عمر ان کی جو تھی اس وقت اس عمر کے حصے میں تھے کہ جنگ کی عمر نہیں تھی, لیکن عشق امیر المومنین, محبت امیر المومنین اور وہ تعلق جو اسلام کے ساتھ تھا, رسوخ اسلام کے اندر عمار یاسر کا, وہ دور نہیں کر سکا. سختیاں, لالچیں اور سب کچھ. بہت سارے عمار یاسر کے ساتھ اور بھی تھے سابقہ حکومتوں میں جو خلافتیں گزری, ان میں سے انہوں نے بہت کچھ کمایا. ایسے لوگ تھے عمار یاسر کے ساتھ جو مسلمان ہوئے یا پہلے یا بعد میں, اور ان کے گھروں میں اتنا کچھ مال و متاع تھا کہ کاریگر لانے پڑے ان سونے کے ذخیروں کو توڑنے کے لیے اور ورثہ کے اندر تقسیم کرنے کے لیے. لیکن عمار یاسر اسی درویشانہ حالت میں شہادت کے لحظے تک موجود رہے اور ہمیشہ خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں رہے. عمار یاسر ابو الحیثم مالک ابن تیہان, کہ ان کو بھی, یہ بھی بہت ہی چاہنسار تھے امیر المومنین علیہ السلام کے. ان کی بہادری بھی بہت نمایاں تھی, اور یہ بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتے تھے امیر المومنین کے لیے, اور آخری لحظے تک انہوں نے بھی امیر المومنین کا ساتھ ترک نہیں کیا. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ بعض اوقات نام بھی نہیں سنے ہوئے بعضوں نے. ہم اصل انصار امیر المومنین سے اس طرح سے آشنا نہیں ہیں, چند ایک نام جو زیادہ جن کا تذکرہ آ جاتا ہے کچھ مناسبتوں سے, لیکن یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے امیر المومنین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, امیر المومنین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہوا تھا, اور امیر المومنین کی خاطر انہوں نے, نہ امیر المومنین کی خاطر, شخصیت کی خاطر, حق کی خاطر, چونکہ انہیں امیر المومنین کے اندر حق نظر آتا تھا, اس لیے انہوں نے, یہ وہ اصحاب تھے جو سید الشہداء کے اصحاب کی طرح ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسے اصحاب کسی کو میسر نہیں آئے, بھلے اتنی سطح کے اصحاب یا اتنی تعداد میں اصحاب نہیں میسر آئے, لیکن یہ چند اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے, یہ انہی اصحاب سید الشہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے, شہداء کربلا میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور انہی میں سے ایک ہیں حجر ابن عدی کندی, معروف شخصیت ہیں, کسی حد تک یہ بھی شناختہ شدہ ہیں کہ یہ بھی امیر المومنین کے وفادار, اور سختیاں انہوں نے امیر المومنین کی راہ میں برداشت کی, اور نہایتاً ان کو شہید کیا گیا, بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا, حجر ابن عدی کو. اسی طرح عمرو ابن حمق خزائی, کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جن شہداء اسلام پر و جن شہداء تشیع پر شدید احتجاج کیا بعد میں معاویہ کے خلاف, ان میں سے یہ شہداء تھے, حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق, جن کو یا حمق بھی بعضوں نے تلفظ ذکر کیا ہے یا انہوں نے حمق نقل کیا ہے, سب کیا ہے کہ وہ اصحاب با وفا میں سے تھے, کہ سید الشہداء علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتایا کہ کیوں شامی والی ناحق ہے, معاویہ کے بارے میں کہا کہ یہ ناحق ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دلیل کے طور پر امیر سید الشہداء علیہ السلام نے یہ کہا کہ چونکہ یہ قاتل حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق ہے, اس قسم کی برگزیدہ شخصیات کو جو قتل کرواتا ہے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلام سے, یعنی ان کو سید الشہداء ایک معصوم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں ان کرداروں کو, کہ ان کی شہادت و ان کی مظلومیت دلیل ہے کہ یہ لوگ ظالم و ناحق ہیں. اور اسی طرح رشید حجری ہیں, کہ یہ بھی بہت ہی جانثار امام علیہ السلام کے, بصرہ میں انہوں نے جو کچھ امام علیہ السلام کے لیے کیا اور جو سختیاں انہوں نے جھیلی, جس طرح عثمان ابن حنیف, ایک اور ساتھی امیر المومنین علیہ السلام کے, جنہوں نے بہت سختیاں جھیلی امیر المومنین کے لیے, ان میں سے ایک یہ رشید حجری ہیں. حتی اصحاب جمل نے ان دو بزرگواروں پر بہت ستم کیا, بہت ظلم کیا ان دونوں کے اوپر, و بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو سزا کے طور پر ان کی داڑیاں نوچ لی گئی تھی, اس طرح سے کہ ایک بال ان کی داڑھی کا نہیں رہنے دیا گیا تھا, ایک ایک کر کے کھینچ لیا گیا تھا سزا کے طور پر, اور حتیٰ کہ ان کی کھال تک اتاری گئی, جس طرح میسم تمار مصر میں تمار کے ساتھ یہی کیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، کھال اتاری گئی ان کی زندہ. خوب اس طرح کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے فقط امیر المومنین کے لیے، امیر المومنین کی حکمت و امیر المومنین کی حکومت کے لیے. یہ مدافعان اصلی حکومت امیر المومنین تھے، وہ ارکان اصلی حکومت امیر المومنین تھے. میسم تمار تھے، کمیل ابن زیاد نخعی و قمبر. خوب یہ ہیں انصار امیر المومنین، انگوش شمار دو انگلیوں پر پورے ہو جاتے ہیں، بس اتنے انصار امیر المومنین کو میسر آئے. ترالی کی مسجد کوفہ میں نماز جماعت میں اتنا رش ہوتا تھا کہ وہاں تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. خوب اتنا جمگٹھا امیر المومنین کے پیچھے، اتنے علی علی کرنے والے اور اتنے بیت المال سے وظیفہ کھانے والے، لیکن جب انصار امیر المومنین و اصحاب امیر المومنین کا تذکرہ آتا ہے فقط یہ چند شخصیات وہاں پر نظر آتی ہیں. یہ اسوے ہیں، یہ شیعہ امیر المومنین ہیں. ان کا کردار، ان کا عمل و ان کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں معصومین کا اسوہ، خوب حقاً معصومین اسوہ، امیر المومنین کی سیرت اسوہ ہے ہمارے لیے، امیر المومنین کی ذات اسوہ ہے ہمارے لیے، لیکن فوراً بھاگتے ہیں، فوراً جان چھڑاتے ہیں، امیر المومنین کہاں اور ہم کہاں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو عظیم شخصیت ہیں. خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین بہت باعظمت شخصیت ہیں، اور کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، امیر المومنین بننے کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی سے تقاضا ہے کہ امیر المومنین بنے، اور نہ کوئی بن سکتا ہے امیر المومنین. امیر المومنین ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے دنیا میں بس. حتیٰ یہ حسرت کسی معصوم نے بھی نہیں کی کہ ہم علی بن جائیں، چاہے جائے کہ کسی غیر معصوم کے اندر یہ حوث پیدا ہو امیر المومنین بننے کی. بس امیر المومنین بننے کی نہیں ہے، امیر المومنین کی پیروی کی بات ہے. اب یہ شیطانی جواب ہے کہ اگر کہا جائے آپ امیر المومنین کی پیروی کریں، کہیں امیر المومنین کہاں اور ہم کہاں، خوب پھر امیر المومنین کی پیروی نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ دشمنان امیر المومنین کی. بس یہ نہیں ہے کہ تمہیں امیر المومنین بننا ہے، تمہیں امیر المومنین کی راہ پہ چلنا ہے، پھر بھی کہتے ہو جی امیر المومنین کہاں اور ہم کہاں، یعنی امیر المومنین کے مخالف سمت میں پھر چلنا ہوگا، یا ان پانچ طبقات میں سے پھر ہو جائے گی. اگر امیر المومنین کا پیرو بننا ہے، خوب یہ انصار امیر المومنین ہے، امیر المومنین کی زندگی میں ان میں سے کسی ایک کا انسان کے اندر کوئی جھلک موجود ہونی چاہیے، یا ایک جھلک محمد ابن ابی حذیفہ کی ہو، قیس ابن سعد کی ہو، محمد ابن ابی بکر کی ہو. یہ سب سردار تھے، سب دلیر تھے، سب بہادر تھے، سب نے ایک ایک کارنامہ کیا ہوا تھا، ایک نہیں بلکہ بیسیوں کارنامے کیے ہوئے تھے. اور امیر المومنین کا جس طرح استعمال کیا جاتا ہے لفظ کے، امیر المومنین کا دل جیتا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور امیر المومنین محبت کرتے تھے ان سے. ہم امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، انصار امیر المومنین وہ ہیں جن سے علی محبت کرتے ہیں. یہ محبوب علی یہ شخصیات تھی. البتہ حکومت سے پہلے کی شخصیات بھی موجود ہیں، جیسے ابو ذر غفاری ہیں و دیگر شخصیات ہیں کہ زندہ نہیں تھے جب امیر المومنین کو خلافت ملی. یہ وہ انصار ہیں جنہوں نے حکومت امیر المومنین کے انصار ہیں، اور عمدن ان کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ یہ ضروری ہیں، یہ کردار حکومت امیر المومنین کے، ناصران حکومت امیر المومنین و ناصران حکمت امیر المومنین. ان میں سے ایک کی شہادت علی کا دل توڑ دیتی تھی، اور علی یوں سمجھتے تھے میرا ایک بازو کٹ گیا ہے، اس لیے کہ ان کے سہارے پر امیر المومنین نے بہت کچھ کرنا تھا اور بہت کچھ کیا، لیکن یہ بہت کم تھے، اتنے قلیل تھے اس جمع غفیر کے مقابلے میں. کہ اب دوسرے طبقات کو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ہیں سست اور بے ارادہ عناصر، سست اور بے ارادہ لوگ، جن سے بہت نالاں تھے امیر المومنین، اور اکثریت ان کی تھی. سپاہ کوفہ پوری ان شخصیات کو مستثنا کر کے باقی ساری سپاہ سست و بے ارادہ تھی. 20 کے لگ بھگ خطبے ہیں سپاہ کی مذمت میں، اپنی فوج کی مذمت میں، اپنی فوج کے اور اپنے ساتھیوں کی مذمت میں امیر المومنین نے جو خطبے دیے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا فاصلہ تھا امیر المومنین میں اور اس سپاہ کے اندر، اور جن جن الفاظ سے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو یاد کیا ہے. بہت خوبصورت تعبیریں ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے، دیکھ لیں کہ اس وقت حکومت امیر المومنین و حکمت امیر المومنین کو کون میسر ہیں، سست عناصر یا ان افراد جیسے لوگ میسر ہیں. کتنے مالک اشتر ہیں اس وقت مالک اشتر آج کی حکومت امیر المومنین کو مالک اشتر کی ضرورت ہے، لوگ مالک اشتر کو چھوڑ کر ان سست عناصر کی طرف زیادہ راغب ہیں، بے ارادہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کرنا، طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور یہی بے ارادہ لوگ مالک اشتر کے مخالف تھے۔ کیوں مخالف تھے مالک اشتر کے؟ محمد ابن ابی بکر کے مخالف تھے، کچھ کہتے تھے جوان ہیں، کچھ کہتے تھے جوشیلا ہے، کچھ کہتے تھے نا تجربہ کار ہے، محمد ابن ابی بکر کے مخالف تھے یہ سارے لوگ۔ حتیٰ جب امیر المومنین نے مصر کا والی بنایا، ان کو پسند نہیں تھا کہ محمد کو جا کر امیر المومنین مصر کی ولایت دیں، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ اس سے بہتر کون ہے؟ توجہ کریں، یہ اتنے ساتھی امیر المومنین کے، اور ریاستیں اور ولایتیں بہت زیادہ، چونکہ قلمرو حکومت علی بہت وسیع تھی اس وقت، شامات کو چھوڑ کر باقی سارا علاقہ امیر المومنین کی قلمرو میں تھا، شام کا والی فقط باغی تھا، لیکن باقی ساری ریاستیں امیر المومنین کے تابع تھیں۔ اس وقت کا خراسان ہو، آذربائیجان ہو، کرمان ہو، سیستان ہو، یہ سارا علاقہ اور بہت سارا پھیلا ہوا علاقہ جو قلمرو اسلامی میں شامل تھا، یہ سب حکومت علی میں شامل تھا۔ خوب اب توجہ کریں کہ فرض کریں کہ 100 ریاستیں تھیں اور 10 انصار، ان 10 انصار کے لیے امیر المومنین نے 100 ولایتوں پر حکومت کرنی تھی، کیسے حکومت کریں؟ اور ان 10 میں بھی پھر تحمل نہیں کرتے تھے باقی، کہا کہ محمد نا تجربہ کار ہے، اور مالک اشتر کے سخت مخالف تھے، کہتے تھے کہ مالک اشتر کی تلوار سے ہمیشہ خون ٹپکتا ہے، مالک ہمیشہ خون ریزی کی بات کرتا ہے، مالک ہمیشہ جنگ کی بات کرتا ہے، مالک کو پسند نہیں کرتے تھے یہ لوگ، یہ سست عناصر، یہ کہتے تھے نا ایسا نہیں چاہیے ہمیں، جو ہمیشہ لڑائی کی بات کرتا ہو، جو ہمیشہ جنگ کی بات کرتا ہو، جس کی تلوار سے خون ٹپکتا ہو، جس کی باتوں سے خون کی بو آتی ہے، اس وقت یہ کہتے تھے مالک کی باتوں سے خون کی بو آتی ہے، اور ہم ایسے انسان کے پیچھے نہیں چلتے کہ جو ہمیشہ جنگ ہو، جہاد ہو اور اس طرح کی بات کرے، ہمیں ایسا نہیں چاہیے انسان۔ مالک کے بھی مخالف اور محمد ابن ابی بکر کے بھی مخالف، یہ سست عناصر، ان کی تصویر خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی ہے، کہ ابھی وقت تمام ہے، انشاءاللہ وہ بات کی باس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ان طبقات کے بارے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔